سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار حفاظت نظر ہے. بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا دل کو ستانا, ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر, ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر, بیکار ہے دل سے تیرا دل کا لگانا, بیکار ہے تیرا دل کا لگا, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا دل کو ستانا, لیکن نہ در آنکھوں کو نہ تو ان سے بچا, ممکن نہیں کہ دل کا تیرے سے بچانا, لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے, ممکن نہیں کہ دل کا تیرے سے بچانا, پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا دل کو ستانا, آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون, کہنے کبھی اس پہ نہ جانا, پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی، پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی، بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ، بے چین ہے دن رات رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات، رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات، آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملا، رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات، آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملا، اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو، اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو، ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگا، ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگا، اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو، ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگا، بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا دل کو ستا، عادت میں ڈر زیادہ الہامات ربانی جو ہمارے حضرت شیخ العرب ولجہ معرف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ احسانی کیفیت کے پیدا کرنے میں اہل اللہ کی صحبت بہت مؤثر ہے۔ احسانی کیفیت کے معنی ہے کہ اس طرح عبادت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ تصور کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھ ہی رہے ہیں. اور احسان حسن سے بھی ہے اپنی عبادت کو حسین بنانا، اچھے طریقے سے ادا کرنا. ارشاد فرمایا کہ احسانی کیفیت کے پیدا کرنے میں اہل اللہ کی صحبت بہت مؤثر ہے. کانپور میں میں اپنے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا تو میرے حضرت نے بعد نماز مغرب دعا میں یہ شعر پڑھا، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی. یہ شعر سن کر جو یقین میرے اندر پیدا ہوا وہ 100,000 کتابوں کے مطالعے سے نہیں ہو سکتا تھا. جس کو اتنا یقین نہ ہو کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے وہ کیسے یہ دعا مانگ سکتا ہے. اسی طرح میں نے تہجد کے بعد حضرت کو اکثر دیکھا کہ ہر 2 رکعت کے بعد دوسرا سلام بھی پوری طرح گویا نہ پھیرتے تھے کہ حضرت ایسے سجدے میں گرتے تھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ بے چین ہو کر ماں باپ سے لپٹ جائے، اور پھر دیر تک سجدے میں روتے تھے کہ آواز گریا دور تک پہنچتی تھی، پھر آنسو پوچھتے ہوئے اٹھتے اور دوسری رکعت کی نیت باندھ لیتے. اللہ کا ایسا عاشق روئے زمین پر میں نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا تھا، نہ امید ہے کہ آئندہ کوئی ایسا مل سکتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جب گھر ویران ہوتا ہے تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اور گھر کا مالک جب گھر میں آ جاتا ہے تو گھر کی رونق اور چہل پہل بتاتی ہے کہ گھر اب خالی نہیں ہے. وہی لوگ جو حقیر سمجھ رہے تھے ان کو گنجائش انکار نہیں رہتی. اسی طرح جب آدمی صاحب نسبت ہوتا ہے تو مخالف بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دل اب محروم نہیں ہے اور اس کا رابطہ اب اللہ تعالیٰ سے قائم ہو چکا ہے. ارشاد فرمایا کہ روح تو عرشی ہے، اس لیے روح تو فرش کی لذتوں سے گریزا اور عرش کی لذتوں سے محظوظ ہونا چاہتی ہے، لیکن اس کو جن ملازمین پر حکومت کرنی ہے یعنی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں اور نفس، یہ سب فرشی خاکی ہیں. اس لیے عرشی کا پہلا قدم تو عرش کی طرف ہے اور فرشی کا پہلا قدم فرش کی طرف ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ اعضا فرش کی لذتوں کی طرف مائل اور متاثر ہو جاتے ہیں. روح عرش کی طرف جانا چاہتی ہے، لہذا کہتی ہے کہ اس صورت کو نہ دیکھو، مگر آنکھیں خاکی حسن سے متاثر ہو جاتی ہیں. اسی لیے روح کو اپنے محکومین پر حکومت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اپنے محکومین یعنی آنکھ، ناک، کان وغیرہ مختلف اعضا ہیں، یہ روح کے تابع ہیں، روح کے محکوم ہیں. لیکن جب انسان خاکی حسن سے متاثر ہو جاتا ہے تو روح کو اپنے محکومین پر حکومت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کا ایک ہی علاج ہے کہ روح کا عرش والے سے قوی رابطہ اور تعلق ہو جائے، پھر اب تعالیٰ کے تعلق کے فیضان سے تمام اعضاء روح کے تابع اور مطیع ہو جاتے ہیں، بلکہ پھر یہ فرشی بھی ذکر کے غلبہ نور سے عرشی ہو جاتے ہیں، یعنی کثرت ذکر و عبادت اور مجاہدات کا نور غالب ہو جاتا ہے. حکم تو تغلیبی ہوتا ہے، جب فرشی اعضاء پر نور کا غلبہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی عرشی ہو جاتے ہیں اور فرش کی لذتوں سے سیر چشم ہو جاتے ہیں، یعنی کنارہ کش ہو جاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ روح تو عرشی ہے، اس لیے روح تو فرش کی لذتوں سے گریزاں اور عرش کی لذتوں سے محظوظ ہونا چاہتی ہے، لیکن اس کو جن ملازمین پر حکومت کرنی ہے یعنی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں اور نفس، یہ سب فرشی خاکی ہیں. اس لیے عرشی کا پہلا قدم تو عرش کی طرف ہے اور فرشی کا پہلا قدم فرش کی طرف ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ اعضاء فرش کی لذتوں کی طرف مائل اور متاثر ہو جاتے ہیں. روح عرش کی طرف جانا چاہتی ہے، لہذا کہتی ہے کہ اس صورت کو نہ دیکھو، مگر آنکھیں خاکی حسن سے متاثر ہو جاتی ہیں. اسی لیے روح کو اپنے محکومین پر حکومت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ایک ہی علاج ہے کہ روح کا عرش والے سے قوی رابطہ اور تعلق ہو جائے، پھر اب تعالیٰ کے تعلق کے فیضان سے تمام اعضاء روح کے تابع اور مطیع ہو جاتے ہیں، بلکہ پھر یہ فرشی بھی ذکر کے غلبہ نور سے عرشی ہو جاتے ہیں، یعنی کثرت ذکر اور عبادات و مجاہدات کا نور غالب ہو جاتا ہے. حکم تو تغلیبی کا ہوتا ہے، جب فرشی اعضاء پر نور کا غلبہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی عرشی ہو جاتے ہیں اور فرش کی لذتوں سے سیر چشم یعنی کنارہ کش ہو جاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ ہے. یہ جسم کل بھی اللہ کا ہے اور اس کا ہر جز بھی اللہ کا ہے. ہماری یہ آنکھیں بھی اللہ کی مملوک ہیں، ہمارے یہ کان بھی اللہ کے مملوک ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں غرض ہمارے ظاہر و باطن کا ہر ہر ذرہ ان کا مملوک ہے. ہمیں اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنے کا حق نہیں ہے. یہ دل جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو گناہوں کی لذتوں کے خیال اور گناہوں کے ارادوں سے محفوظ رکھنا، دل میں اللہ کو یاد رکھنا، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، یہ آنکھیں بھی اللہ کی ہیں، ان سے کسی نامحرم کو نہ دیکھنا، یہ اس امانت کا حق ہے. اور یہ امانت ہمارے پاس چند روز کے لیے ہے، اور مالک کی امانت کو مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے، ورنہ خیانت ہو جائے گی. ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ ہے. یہ جسم کل بھی اللہ کا ہے اور اس کا ہر جز بھی اللہ کا ہے. ہماری یہ آنکھیں بھی اللہ کی مملوک ہیں، ہمارے یہ کان بھی اللہ کے مملوک ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں غرض ہمارے ظاہر و باطن کا ہر ہر ذرہ ان کا مملوک ہے. ہمیں جس کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنے کا حق نہیں ہے. یہ دل جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو گناہوں کی لذتوں کے خیال اور گناہ کے ارادوں سے محفوظ رکھنا، دل میں اللہ کو یاد رکھنا، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، یہ آنکھیں بھی اللہ کی ہیں، ان سے کسی نامحرم کو نہ دیکھنا، یہ اس امانت کا حق ہے. اور یہ امانت ہمارے پاس چند روز کے لیے ہے، اور مالک کی امانت کو مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے، ورنہ خیانت ہو جائے گی. دوران گفتگو فی البتیہ یہ شعر باتوں باتوں میں فرمایا، جان کو مشکل میں پھنستی دیکھ کر ان کے در پر گڑ گڑانا چاہیے، جان کو مشکل میں پھنستی دیکھ کر ان کے در پر گڑ گڑانا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ حسین صورتیں اللہ کے راستے میں منقش حجاب ہیں. اگر کسی کے محبوب کے سامنے نقشین پردہ پڑا ہوا ہو تو کیا عاشق اس کو چاک نہ کرے گا یا پردے ہی سے چپک جائے گا؟ وہ کہے گا کہ ایسے ایسے ہزاروں پردوں کی میرے محبوب کے سامنے کیا حقیقت ہے. دنیا کی محبت تو خوب سمجھ میں آ جاتی ہے، اسی سے اللہ کی محبت کو سمجھو کہ رب تعالی شانہ کے جمال کے سامنے ان صورتوں کے حجاب کی کیا حقیقت ہے. ان کو چاک کر دو، ان سے صرف نظر کرو، رب تعالی سے واصل ہو جاؤ گے. اگر حجاب کے نقش و نگار ہی پر فدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نہ ملیں گے. اس حجاب کے پیچھے وہ محبوب حقیقی ہیں. ارشاد فرمایا کہ حسین صورتیں اللہ کے راستے میں منقش حجاب ہیں. اگر کسی کے محبوب کے سامنے نقشین پردہ پڑا ہوا ہو تو کیا عاشق اس کو چاک نہ کرے گا یا پردے ہی سے چپک جائے گا؟ وہ کہے گا کہ ایسے ایسے ہزاروں پردوں کی میرے محبوب کے سامنے کیا حقیقت ہے. دنیا کی محبت تو خوب سمجھ میں آ جاتی ہے، اسی سے اللہ کی محبت کو سمجھو کہ رب تعالی شانہ کے جمال کے سامنے ان صورتوں کے حجاب کی کیا حقیقت ہے. ان کو چاک کر دو، ان سے صرف نظر کرو، رب تعالی سے واصل ہو جاؤ گے. اگر حجاب کے نقش و نگار ہی پر فدا ہو گئے تو اللہ تعالی نہ ملیں گے. اس حجاب کے پیچھے وہ محبوب حقیقی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من اشراف الناس هذا والله حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري ان خطب ان لا ينكح وان شفع ان لا يشفع وان قال ان لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملئ الارض مثل هذا. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو آپ کے پاس بیٹھا تھا پوچھا اس شخص کی نسبت جو ابھی گزرا ہے تمہاری کیا رائے ہے. اس نے عرض کیا کہ یہ شخص شریف آدمیوں میں سے ہے اور اللہ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اس کے پیغام کو قبول کر لیا جائے اور کسی کی حکام سے سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے. پھر ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی شخص سے پوچھا کہ اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے. اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص مسلمان فقراء میں سے ہے. یہ اس لائق ہے کہ اگر کسی کو نکاح کا پیغام دے تو اس کا پیغام قبول نہ کیا جائے اور کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے. کسی سے کوئی بات کہے تو اس کی بات سنی نہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اس جیسے دنیا بھرے ہوئے آدمیوں سے بہتر ہے جس کی تو نے تعریف کی. تشریح میں ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ارشاد کہ یہ شخص اس جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے. مرتبے میں تو ظاہر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق یہ فرمایا وہ غنی مالدار ہوگا اور ایسی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ فقیر بسبب صفائی قلب کے پروردگار کے احکام کو جلد قبول کرتا ہے اور اغنیا یعنی مالدار حق بات کے قبول کرنے سے سرکشی اور استغنا اور تکبر کرتے ہیں. اور یہ مشاہدہ ہے کہ علماء اور بزرگان دین کے شاگردوں اور مریدوں میں زیادہ تر فقراء ہوتے ہیں جو حق کو جلد قبول کر لیتے ہیں. حدیث شریف میں شخص اول غنی تھا اور مومن تھا کافروں سے نہ تھا کیونکہ مفاضلہ کافر اور مومن میں نہیں ہوتا. کافر میں خیر کی نسبت کرنا جائز ہی نہیں. مومن مومن میں تفاضل ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. بیماری، علاج اور عیادت کی سنتیں. بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے. علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے. کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے. ان دونوں کی تعریف میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں. علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عود المریض، مریض کی عیادت کرو. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مرضت مرضا فاتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی الی آخر. فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. بیمار کرسی کر کے جلد لوٹ آنا سنت ہے. کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار ملول اور رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے. بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے. مثلا اس سے یہ کہے کہ انشاءاللہ
تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے، خدا تعالیٰ کی بڑی قدرت والے ہیں، کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہیں۔ جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہیں، لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ پھر اس کی شفا یابی کے لیے سات بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی، ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے پاس فضائل جو جنت میں ہوں گے۔ دوسری روایت، امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نہر ہے جنت میں کہ مجھ کو میرے رب نے عطا فرمائی ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی دونوں کناروں پر وجوف موتی ہیں، اس میں برتن یعنی پانی پینے کے اس قدر پڑے ہیں جتنے ستارے۔ اور نسائی کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ وہ وسط جنت میں ہوگی اور اس کے دونوں کناروں پر موتی اور یاقوت کے محل ہیں، اور اس کی مٹی مشک ہے، اور اس کے سبریزے موتی اور یاقوت ہیں۔ اور احمد اور ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جنت میں، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور پانی موتی موتی پر چلتا ہے۔ اور ابن ابی دنیا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت کیا ہے کہ وہ ایک نہر ہے جنت میں، اس کا عمق 70,000 فرسخ ہے، اس کی گہرائی، اور اس کے دونوں کنارے موتی اور زبرجد اور یاقوت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کے قبل اس کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جنت میں، اس میں پرندے ہیں جیسے اونٹوں کی گردنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ تو بڑے لطیف ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ لطیف ہیں۔ فائدے میں لکھا ہے کہ یہ نہر جنت میں اس حوض کے علاوہ ہے جو میدان قیامت میں ہوگا، اور بخاری کی روایت کے موافق اس حوض میں اسی نہر سے پانی گرے گا، اور مسلم کی روایت کے موافق دو پر نالوں سے ایک چاندی کا اور ایک سونے کا ہوگا، جنت کا پانی اس حوض میں پہنچے گا۔ مجموعہ روایت شیخین سے ان پر نالوں سے اسی نہر کا پانی جانا ثابت ہوتا ہے، اور ان سب روایات کے مجموعے سے چند صفات فاضلہ اس نہر کی اور خاص ہونا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب واضح ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على النبي امين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔